رحم الله من قرأ الفاتحة. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. جیسا کہ آپ لوگ واقف ہیں، اطلاع ملی ہے کہ پاکستان میں پھر سے ملعونوں نے آزاداروں پر ستم ڈھایا ہے، اور ظاہراً چار شہید ہوئے ہیں اور کچھ زخمی ہیں. ویسے یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا ہے، اور شاید آخری دفعہ بھی نہیں ہے. ان کا کام تو آزاداروں کو ستانا ہے، اور ہمارا کام ہے آزاداری کو اس کے حق کے ساتھ، اس کے حق کی ادائیگی کے ساتھ انجام دینا ہے. وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں. میں کئی سال پہلے جب پاکستان میں اس طرح کے دھماکے ابتدا میں ہو رہے تھے، جو کلپس میرے پاس موجود تھیں، دیکھا تو ابتدائی ایام میں، جو پہلے پہل جب اس طرح کے حادثات ہوتے تھے، میں نے غور سے دیکھا کہ ہمارے یہاں ذرا سی بھگدڑ مچ جاتی تھی، لوگ گھبرائے ہوئے نظر آتے تھے اور تھوڑی پریشانی لاحق ہوتی تھی. مگر چند سال بعد، ہم آج تقریباً اس سال یا گزشتہ سال اس سے پہلے، ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جیسے دھماکہ ہوا، کچھ لوگ شہید ہوئے اور کچھ زخمی ہوئے، پھر کچھ منٹ کے بعد جیسے پہلے جیسا ماحول تھا ویسا ہی بن گیا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علی والوں کو مصیبت اٹھانا جو ہے ایک عادت سی بن گئی ہے. ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں. حادثہ یا یوں کہیں امتحان ہمیں اپنی ذمہ داری سے دور نہیں بھگائے گا، بلکہ احساس ذمہ داری کو اور بڑھائے گا. دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ دھماکہ کرنے سے یا ڈسٹرب کرنے سے یا کسی کو شہید کرنے سے یا کسی کو زخمی کرنے سے عزاداری رک جائے گی، یا مکتب اہل بیت کے ماننے والوں میں کمی آ جائے گی. ایسا ہرگز نہیں ہو رہا ہے. آپ تاریخ ملاحظہ کیجئے اور چند سالوں کا تجربہ دیکھیے، مسلسل عزاداری اور اس کے طریقے میں اضافہ ہو رہا ہے، اور عزادار بڑھتے جا رہے ہیں، پیروان مکتب اہل بیت میں اضافہ ہو رہا ہے. بہرحال یہ مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. وہ لوگ اپنا پلان کریں گے، وہ لوگ مکر کریں گے، اللہ بھی پلان کرے گا. ظاہر سی بات ہے، اللہ کا پلان ہی غالب آئے گا. شاید اگر یہ ڈسٹربنس نہ ہوتا، یہ مخالفت نہ ہوتی، یہ دھماکے نہ ہوتے، یہ شہادت نہ ہوتی، تو شاید ہم لوگ اتنی اچھی آزاداری نہیں منا سکتے تھے. یہ بھی شاید ایک تحفہ ہو. میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ شہادت ایک ایسا تحفہ ہے جو دین کے ستون کو مضبوط کر دیتا ہے. عزیزو شہادت ایک معمولی چیز نہیں ہے. روایتوں میں لکھا ہے, متواتر روایتیں ہیں, کہ شہید کا پہلا قطرہ جب زمین پر, خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے تو شہید کو ٹوکن ایڈوانس تو دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے, یہ کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ ٹوکن ایڈوانس ہے. اب اس کے بعد اسے حیات جاویدہ ملے گی اور اللہ کی طرف سے مخصوص رزق ملے گا. یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارا ذہن مادیت میں گھرا ہوا ہے. وہ مانوی رزق ہوتا ہے, ہم نہیں سمجھ پائیں گے. اللہ نے توضیح بھی نہیں دی کہ کیسا رزق ہے, کس طرح ملے گا, نہیں. اتنا کہا کہ انہوں یرزقون, وہ اللہ کے پاس ہو رزق پائیں گے. اور کیسا رزق پائیں گے ہمیں نہیں معلوم ہوگا, سمجھ میں نہیں آئے گا. جب تک ہم شہید ہوں گے انشاءاللہ, وہاں جا کے جب تک رزق نہیں پائیں گے اس وقت ہماری سمجھ میں وہ چیز آنے والی نہیں ہے. مگر شہید کا خون رنگ لائے گا, آج نہیں تو کل رنگ لائے گا. یعنی جیسے جیسے شہادتیں بڑھتی جائیں گی دین مضبوط ہوتا جائے گا. اسی لیے امام خمینی علیہ الرحمہ نے انقلاب کے بہت بڑے آئیڈیولوگ, بہت بڑے مجتہد, بہت بڑے عالم آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری کی شہادت کے بعد انہوں نے تقریر میں بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا. انہوں نے فرمایا, دیکھو شہید مارا, مارو ہمیں, شہید کرو ہمیں, قتل کرو ہمیں, ہماری قوم ہماری شہادت سے بیدار تر ہوتی جاتی ہے, بیدار ہو جاتی ہے, جاگ جاتی ہے. یعنی سوئی ہوئی قوموں کو جگانا شہید کے خون کا کام ہوتا ہے. تو عزیزو اس سے کوئی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال وہ لوگ ہیں جو ہمارے آگے نکل چکے ہیں, اپنی ذمہ داری کو نبھا چکے ہیں. ہم انشاءاللہ کل لاحق ہوں گے, مرنا تو ہے ہی, چھ بہتر کہ آغوش شہادت میں ہمارا دم نکلے. اس سے بہتر کوئی موت نہیں ہو سکتی. بہرحال انشاءاللہ یہ حیات جاویدانی ہے. ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ وہ انشاءاللہ سید الشہداء کے جوار میں وہ جگہ پائیں, اور جو زخمی ہے ان کو انشاءاللہ بہت جلد افاقہ ہو, اور عزاداری میں انشاءاللہ کوئی کمی نہ آنے پائے, اور انشاءاللہ دشمنوں کے شر سے تمام ممالک اسلامیہ بالخصوص ملت جعفریہ پاکستان کو نجات ملے. صلوات علی محمد وعلی محمد. متون ادعیہ میں, یعنی دعاؤں کے متن میں, ٹیکسٹ جو دعاؤں کا ہم تک پہنچا ہے, اس میں ایک بہت پیاری دعا ہے جس کو معمولاً ہمارے بچے حفظ کرتے ہیں. اس میں ایک معرفت کے سلسلے میں یوں ارشاد ہوتا ہے, اے پروردگار ہمیں تیری معرفت کروا. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اس لیے کہ اے پروردگار جب تک تیری معرفت نہ ہو تیرے نبی کی معرفت نہیں ہوگی. اللہم عرفنی رسولک, اے پروردگار تیرے رسولت کی معرفت ہمیں دے عطا کر. فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک, جب تک تیرے نبی کی معرفت نہیں ہوتی اس وقت تک تیرے حجت, تیرے امام کی معرفت نہیں ہوتی ہے. اللہم عرفنی حجتک, اے پروردگار تیرے حجت کی معرفت عطا فرما. فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی, اگر تیرے حجت کی, تیرے امام کی معرفت نہ ہو تو دین سے گمراہ ہو جائیں گے. اور یہ سلسلہ ہے. معمول ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام کو پہچانیں گے تو نبی پہچانا جائے گا, نبی کو پہچانیں گے تو خدا پہچانا جائے گا. جو علی ملے تو نبی ملے, جو نبی ملے تو خدا ملے. یہ نور کا ایک سلسلہ, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تو اس طرح ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جب علی کی معرفت ہوگی تو نبی کی معرفت ہوگی, جب نبی کی معرفت ہوگی تو خدا کی معرفت ہوگی. مگر اس دعا میں برعکس بتایا جا رہا ہے, یعنی جب تک خدا کی معرفت نہ ہو نبی پہچانا نہیں جائے گا, اور جب تک نبی کی معرفت نہ ہو امام پہچانا نہیں جائے گا. تو یہاں اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اساس تمہاری توحید ہے. اگر توحید میں آپ پھنسے ہوئے ہیں, توحید آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, تو نبوت کیا خاک سمجھ میں آئے گی. تو ہمارا جھگڑا تو توحید میں جاتا ہے. اگر کوئی امام پر شک کرتا ہے تو اس کی توحید ٹھیک کیجئے گا. ایک شخص آیا ایک ڈاکٹر کے پاس, اور اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے, دوا کی درخواست کی. ڈاکٹر نے پوچھا کہ رات کو کیا کھایا, اس نے کہا جلی ہوئی روٹی. तो डॉक्टर ने कान खोलो, आज उसने खोला तो कुछ ड्रॉप डाले आंख में, कहा डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द की शिकायत थी, आप मेरे आंख में दवा डाल रहे हैं। कहा नहीं, ये आंख में दवा इसलिए कि कल तुम जली हुई रोटी देखकर ना खाओ। तो अजीजों अगर इमामत पहचान पहचान में नहीं आ रही है, मारिफत इमाम नहीं है, तो यहां उसका इलाज नहीं होगा। अगर मारिफत नबूवत नहीं है तो यहां इलाज नहीं होगा, तौहीद की मारिफत करवानी होगी। यानी ये देखना होगा कि खुदा को किस तरह तुमने पहचाना। अगर खुदा को ठीक पहचान लिया होता तो नबी की मारिफत पे कमी ना होती। अगर नबी को ठीक पहचान लिया होता तो वसी की मारिफत पे कमी ना होती। तो इलाज अल्लाह की मारिफत में करनी चाहिए, वहां उसकी मारिफत ठीक करनी चाहिए। तो अजीजा मोहतरम, मारिफत के सिलसिले में बहुत तवज्जो चाहता हूं, ये हमारा आज का मसला है और हमारे नौजवान नस्ल को इसका जानना बहुत जरूरी है कि तीन किस्म की मारिफत होती है। बहुत तवज्जो चाहता हूं, अगर ये बात मैं समझा पाऊं तो आज की मजलिस मेरी कामयाब होगी। तीन तरीके की मारिफत होती है। एक वो क्या पहचाने वो किसके बेटे थे, उनके हसब नसब क्या था, उनका नाम क्या था, कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, इस तरह की जो सती मारिफत होती है इस तरह जाने। इसके लिए शिया होना कोई जरूरी नहीं है या मुसलमान होना कोई जरूरी नहीं है। नबी को या अंबिया को, औलिया को, इमामों को, बड़ी शख्सियतों को पहचानने के लिए उनके नाम से, उनके बाप के नाम से, उनकी कुनियत से, कहां पैदा हुए, कब उनकी शहादत हुई, कहां शहादत हुई, कैसे शहीद हुए, किसने शहीद किया, इस तरह के हालात को जानने के लिए, यहां तक कि उनकी बायोग्राफी को जानने के लिए मुसलमान होना या शिया होना कोई जरूरी है। एक हिंदू भी, एक क्रिश्चियन भी, एक जो एक यहूदी भी उनकी इस तरह की मारिफत हासिल कर सकता है। अगर कोई शिया, बहुत तौजा चाहता हूं, अगर कोई शिया दुनिया जाकर हमारे अंबिया और हमारे इमामों की बायोग्राफी पढ़ ले तो कोई कमाल की बात नहीं है। इसलिए कि सिर्फ उससे मुनासिब नहीं है, कोई भी हासिल कर सकता है। इस तरह की मारिफत हासिल करना कोई बड़ा काम नहीं है। तो एक मरहला हुआ। दूसरा मरहला यह है कि कुल ने मारिफत हासिल करे, उनको पहचाने जैसे वो थे या जैसे वो हैं, कुल है मारिफत। और ये तो मुमकिन नहीं है। का क्यों? का वो तो नूरी मखलूक है, हम खाकी मखलूक है, सिंखियत नहीं पाई जाती। पहचान के लिए अब बलील शर्त है सिंखियत। देखिए शम्स तबरेजी कहते हैं, कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज, कुनत हमजिंस बा हमजिंस परवाज। शिकरे के साथ शिकरा उड़ता है और कबूतर के साथ कबूतर उड़ता है। शम्स तबरेजी लिखते हैं, एक मरतबा मैंने देखा एक शिकरा कबूतर के साथ एक लेक के किनारे दोनों बैठे हुए हैं। जो देखिए शिकरा और कबूतर में दोस्ती कैसे हो गई। सामने देखा, जब नजदीक पहुंचा गौर से देखा तो यह देखा कि दोनों की टांग टूटी हुई है। यानी दोनों का टांग टूट जाना यह सिंखियत है। कुछ तो सिंखियत चाहिए ताकि हम एक दूसरे के साथ रह सके, एक दूसरे की पहचान हो सके। तो ये कुल है मारिफत, हकीकत मारिफत हमसे मुमकिन ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम खाकी बंदे हैं और वो है नूरी, वो है समावी इलाही और हमें अर्जी, हमें सिंखियत नहीं है। अजीजान मोहतरम, यहां बहुत उमदा फर्क मालूम होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हमारे यहां, जब जाकिरीन हजरात हमारे अलैहिस्सलाम के फजाइल को बयान करते हैं और माशाल्लाह मोमिन वॉइस में आ जाते हैं और देखते हैं कि हम उस तरह समझ ही नहीं पाते और कुछ चीजें बड़ी तरह समझ में आती है। मौलाना कहना खुद फरमाते हैं, मुझे पहचानना चाहते हो, मुझे जानना चाहते हो, तुम्हारी अक्ल की परवाज कहां जो अली को पहचान सके। हर चीज मुमकिन नहीं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम या अंबियाए किराम को पहचान सके कुल है मारिफत के साथ। कुल है मारिफत के साथ यहां पर जरा सा फर्क है अंबिया और चाहना मासूमीन में, इसका जानना बहुत जरूरी है। अंबिया वो है, कल की मजलिस में अर्ज किया था कि तमाम अंबिया, मैं जो कुछ अर्ज कर रहा हूं ये अपनी जानिब से कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। अब जो कुछ कहते हैं काल बाबिर काल सादिक, अगर इसके अलावा हम कुछ कहते हैं तो जियाकार है, खदाकार है। तो
तो पूरी अथॉरिटी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि अंबिया जितने भी हैं, खातम नबियों को छोड़कर जितने भी अंबिया हैं वो रसूल की उम्मत में से हैं, जिस तरह हम उम्मती हैं रसूल के, वो भी रसूल की उम्मत में से हैं। और 14 मासूमीन और अंबिया में एक फर्क जरूर पाया जाता है, वो नुमाया फर्क ये है कि 14 मासूमीन से तर्क गुनाह तो दूर की बात, तर्क के औला भी सरजद नहीं होगा, तर्क के औला लीविंग बेटर, जिस तरह जनाब आदम से सरजद हुआ था, यानी आदम से कहा गया था कि तुम इस शजर के करीब मत जाना और वो चले गए, यानी वो कोई वाजिब अमर नहीं था या वहां जाने से कोई हराम के इंतकाम नहीं मिला उसे मिला, इसलिए अंबिया मासूम होते हैं, मगर तर्क के औला जरूर हुआ है, अक्सर अंबिया से तर्क के औला जरूर हुआ है, अंबिया से तर्क के औला सादिर होना कोई अजीब बात नहीं है, मगर 14 मासूमीन के सिलसिले में ये प्रोटेक्शन है अल्लाह की तरफ से कि इन किन से तर्क के औला भी सादिर नहीं होगा, यही फर्क है 14 मासूमीन और अंबिया का। और तो हम लोग कभी झिझकते हैं कुछ हकीकतों को अर्ज करने से, कभी हम लोग कभी झिझकते हैं, जब हकीकत है तो 14 मासूमीन का कोई नबी मुकाबला नहीं कर सकता, कोई नबी, हर नबी जब भी आया, यहां तक कि बाज़ रिवायत में मुतवातिर रिवायतों में है कि हर नबी का इम्तिहान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से लिया गया, जब उनकी आंखों से हुसैन का नाम सुनते ही अश्क जारी हुए तो उन्हें नबूवत दी गई, उन्हें ओहदा दिया गया। ये ऐसे मतालिब हैं, क्योंकि हमारा, मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमारा वादी जहन है, हम लोग इन मानवीय चीजों को बहुत आसानी से हासिल नहीं कर पाएंगे और हम आसानी से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए वजह उसकी ये है कि वो नूरी मखलूक है, समावी मखलूक है, इलाही मखलूक है, हम आर्जी मखलूक है, खाकी मखलूक है, हम बहुत छोटे हैं, हमारी अक्ल में वो गुंजाइश नहीं पाई जाती, हम नहीं समझ पाते। मौला कायनात ने भी इरशाद फरमाया कि तुम मुझे नहीं समझ पाओगे, वो क्या नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे, ऐसा नहीं कि अली का नाम नहीं समझ पाओगे या अली कहां पैदा नहीं समझ पाओगे, ये तो हिंदू भी समझ सकता है, ये तो काफिर भी समझ सकता है, एक मारिफत वो हुई सही मारिफत, एक मारिफत कुल है मारिफत, कुल है मारिफत को कोई नहीं पहचान सकते, मुमकिन भी नहीं है। खुद पैगंबर इस्लाम ने एक मशहूर और मारूफ हदीस में इरशाद फरमाया कि आया अली तुम्हें किसी ने नहीं पहचाना सिवाय मेरे और अल्लाह के, और मुझे किसी ने नहीं पहचाना सिवाय तुम्हारे और अल्लाह के, और अल्लाह को किसी ने नहीं पहचाना सिवाय तुम्हारे और मेरे, ये बताना मुफ्ती कुल है मारिफत, वरना अल्लाह की पहचान तो हर एक को, हर बंदे को अल्लाह की पहचान कुछ ना कुछ होनी चाहिए, वरना बंदा कैसे बनेगा, किसका बंदा बनेगा, खुदा को पहचाने तभी तो बंदा बनेगा, मगर कुल है मारिफत, मैं पूछू अल्लाह कैसा है, हाउ इज योर गॉड, कोई डिफाइन नहीं कर सकता और वाजिब भी नहीं है, अगर इसमें डीप जाएंगे तो गुफ्त तक पहुंच जाएंगे, इसलिए कि हमारा जहन क्या है महदूद, अल्लाह की, अल्लाह का वजूद क्या है लामहदूद, एक अनलिमिटेड चीज, एक अनलिमिटेड चीज कहना भी यहां सही नहीं है, एक अनलिमिटेड लिमिटेड में समा नहीं सकता, ये दो दो चार वाली बात हर बच्चा भी समझ सकता है, तो अल्लाह की कुल है मारिफत हमारे जहनों में आ जाए मुमकिन नहीं है, ये हल्के मुमकिन है, ट्राई भी ना करें, इसीलिए मौला कहना इरशाद फरमा दिया कि अगर हमें हमारे फजाइल गिनाते वक्त, हमारे फजाइल बयान करते वक्त रब से नीचे करें, उलूहियत से मुनज्जा दूर रखें, और जो कुछ भी कहे कम है, रुबूबियत में वहां मत जाइए, वहां बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे, खुद मौला सजा देंगे, जो भी खुदा की जात पर धब्बा लगाने की कोशिश की या वहां शुभा पेश डालने की कोशिश की वहां मौला कायनात ने सजा दी है, और जो भी मौला कायनात के सिलसिले में शुभा जाहिर किया है वहां पर खुदा ने सजा दी है। मेरे पास तफसील में जाने का वक्त नहीं, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो भी मौला कायनात की जात के खिलाफ जो भी इकदाम किया है उसकी सजा अल्लाह ने दी है, और जो भी अल्लाह के खिलाफ कदम उठाया है उसकी सजा मौला कायनात ने दी है। यहां पर नहीं जाना चाहिए, यहां पर हमारी सोच को भी नहीं ले जाना चाहिए कि खुदा की कुल मारिफत हमारे जहन में हासिल हो, या अहले बैत अलैहिस्सलाम के फजाइल जब बयान करते हैं तो बहुत हम गुलू कर गए, हम गुलू की हद तो मालूम हो, ये क्या कहां बात हो रही है, ये कुल मारिफत की बात हो रही है, यहां पर हमें हुज्जत भी नहीं है, कुल मारिफत हासिल करना हम पर वाजिब भी नहीं है। لا يكلف الله نفسا الا وسعها, قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے ہماری طاقت سے زیادہ اللہ برڈن نہیں ڈالے گا. اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کہتا ہے بیٹھ کے نماز پڑھو, اگر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے نماز پڑھو, مگر پڑھو نماز تو پڑھو, ہر حال میں پڑھو, مگر اب کنوینئنس جیسے کنوینئنٹ ہے اس طرح پڑھ سکتے ہیں. تو عزیزو کل معرفت یہ ممکن نہیں ہے. جب فضائل بیان کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم اس سلفیت کو نہیں سمجھ سکتے تو ہمارے لیے حجت بھی نہیں ہے. اگر مولا کائنات باب خیبر کو کھاڑا تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے, غلط مانا نہ نکلنے پائے. عزیزو اگر باب خیبر کو مولا کائنات اکھاڑا تو ہمیں باب خیبر اکھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹرائی بھی نہ کریں, ضرورت بھی نہیں ہے, ہو بھی نہیں سکتا. اس لیے کہ باب خیبر کو خود مولا فرماتے ہیں یہ جسمانی قوت سے ہم نے نہیں اکھاڑا, یہ الہی قوت سے اکھاڑا ہے, ربانی قوت سے اکھاڑا ہے, اور ربانی قوت ہم اور آپ کے پاس ممکن نہیں ہے. تو یہ کل معرفت جو فضائل کی دریا ہے, فضائل کو سنیں, فضائل کو پڑھیں, فضائل کا مطالعہ کریں, خوش ہوں, دعائیں نکلیں گی انشاءاللہ. اگر ماں کی دینت پاک ہو, اگر ہمارا ضمیر پاک ہو تو ہر فضیلت پہ خوشی کا اظہار ہوگا, چہرہ مسکرائے گا, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے دل میں ہم اہل بیت کی محبت کی دیا جلے تمہارے ماں کے حق میں دعا کرو, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. مگر یہ جو فضائل ہیں ہمارے لیے حجت نہیں ہے. جس طرح ہم کہیں گے منانم کہ رستم بہت پہلوان, میں وہ ہوں کہ رستم بہت بڑا پہلوان تھا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک نوجوان صاحب نے پوچھا انڈیا میں کہ آپ کیا کام کر رہے ہو, انہوں نے کہا میرا بھائی دبئی میں ہے. اور میں پوچھ رہا ہوں تم کیا کام کر رہے ہو, کہ میرا بھائی دبئی میں. ایسا نہ ہو اگر ہم سے پوچھے آپ کیا کر رہے ہیں تو کہ مولا کہنا باب خیبر کو کھڑا. مولا کہنا تو باب خیبر کو کھڑا, آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا اسٹیٹس کو پہچاننا بہت ضروری ہے. میں بہت کٹھن منزل سے گزر رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ بہت کنٹروورشل موضوع ہے, میں سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ممبر رسول سے یہ باتیں نہ بتائی جائے, اگر محرم میں یہ باتیں نہ بتائی جائے تو پھر کب بتائیں گے؟ تو عزیزو پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ کل معرفت ممکن نہیں ہے اور ہم پر حجت بھی نہیں ہے, ضروری بھی نہیں ہے, واجب بھی نہیں ہے. بس اتنا ضروری ہے کہ اتنا مان لے کہ اللہ کے بعد چہارہ معصومین کی شخصیتیں ہیں اور وہ ولی خدا ہے, حجت خدا ہے. وہ اگر ہم سے کہے آگ پہ آگ میں کود پڑو تو ہمیں پوچھنا نہیں چاہیے کیوں, اگر ہم نے پوچھا کیوں تو گویا ہم ماننے والے نہیں بنے. کہنے کو بہت آسان باتیں ہیں, جب عملی منزل آتی ہے تو بہت دشوار ہے. اس کے لیے ذہنی طور پر تیاری یا اعمال کی تیاری ہونی چاہیے. جو انسان زندگی بھر اس طرف سوچا ہی نہیں, کوئی قربانی نہ دی ہو, نہ وقت کی قربانی, نہ دولت کی قربانی, نہ ایون یہاں کی آبرو کی قربانی, کوئی قربانی نہ دی ہو, وہ ایک جان کیسے دے گا؟ ذرا سی تیاری ہونی چاہیے ابھی سے کہ جب امام انشاءاللہ تشریف لائیں گے تو اگر امام ہم سے کہیں کہ فلاں دیہات میں جا کے زندگی گزارو, ہم جانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہے؟ یا امام ہم سے ارشاد فرمائیں کہ آپ فلاں جاب کو چھوڑ دو تو ہم یہ جاب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ دنیا سے لگاؤ انسان کو حیوان سے پستر کر دیتا ہے. دنیا کا رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے, دنیا کا رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا مزرعۃ الآخرۃ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. بس دنیا سے لگاؤ بہت برا ہے. بس ایک مثال دے کے آگے بڑھوں گا, میرا موضوع مجھے معلوم ہے کہ میں دھیرے دھیرے موضوع کی طرف آ رہا ہوں, اس لیے کہ بہت کٹھن موضوع ہے. پیغمبر اسلام کی سیرت کا بیان کرنا جب تک یہ مقدمات ہماری سمجھ میں نہ آئے, اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب تک سمجھ میں آئے تو بڑی باتیں کہاں سے سمجھ میں آئیں گی؟ بات یہ ہوگی ہم میں عرض کر دوں گا اور آپ ماشاء اللہ واہ واہ بھی کر دیں گے اور چلے جائیں گے, کہ ماحصل کچھ نہیں ہوگا. میں چاہتا ہوں کچھ نتیجہ نکلے, یعنی ہم اپنے اعمال کی جانچ پڑتال کریں, کچھ انالیز کریں, کچھ اسسمنٹ کریں, کچھ دیکھیں کہ ہم کس سٹیٹس میں ہیں, ہماری ذمہ داری کیا ہے, کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے, اور جو ہے وہاں سے نکل کر جیسے ہونا چاہیے وہاں تک پہنچے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہی مولانا کا میسج ہے, یہی حسینی میسیمیشن ہے. اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں, ایک انقلاب برپا کریں اپنے اندر, یہی مولانا کا پیغام ہوتا ہے. تو عزیزو مولانا کائنات کے فضائل, بس ایک مثال میں آگے بڑھوں گا کہ دنیا کا یہاں تک کہ مولا کہنا خود ارشاد فرماتے ہیں اگر فخر مجسم ہو جائے میرے سامنے لقتل تو میں اسے قتل کر دوں گا. الفطر قاد ان یکون کفرا, محتاجی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. جو نیڈز ہے انسان کے پورے ہونا بہت ضروری ہے, اگر نیڈز پورے نہ ہو تو انسان کفر کے حد تک پہنچ جاتا ہے. اور وانٹس پورے ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے, آرزویں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. ایک آرزو مل گئی تو ہزاروں آرزو اور پیدا ہو گئے. تو ضرورتیں پوری ہونا بہت ضروری ہے مگر آرزویں کبھی پوری ہو نہیں سکتی. تو ضرورتوں کو آپ پکڑے رہیں مضبوطی سے, اپنے اپنے اسٹینڈرڈ سے, کوئی برا نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال, ایک کتاب ہے اس کو میں ہر نوجوان سے بالخصوص میں چاہتا ہوں کہ اس کو مطالعہ کریں, آن لائن اویلیبل ہے. اس کو کہتے ہیں معراج السعادہ, ملا احمد العراقی, بہت بڑے عالم گزرے ہیں اخلاق کے, ملا احمد العراقی. اور ایک کتاب لکھا معراج السعادہ, یعنی وہ سکسس کے اسنشن, اسنشن آف سکسس, کس طرح ہم کامیاب انسان بن سکتے ہیں. فارمولے دیے ہیں, ایسا نہیں کہ بھائی یہ کرو وہ کرو, ایسا کوئی انریچیبل کوئی نہیں بیان کیا انہوں نے. بہت ہی سادہ سیدھا بیان کیا کیا کرنا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیان کیا ہے, وہی چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بن جاتی ہیں. وہ ملا احمد العراقی بہترین کتاب لکھا اس میں زور تر کے دنیا کے سلسلے میں, دنیا کی مذمت کے سلسلے میں بہت کچھ حدیثیں اور بہت کچھ ترکیبیں بیان کی ہیں. ایک درویش ہوتا ہے, درویش جس طرح فقیر ہوتے تھے پرانے زمانے, پتہ نہیں آج کل ہیں یا نہیں, ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں. ان کے پاس ایک کشکول ہوتا تھا, ایک پاٹ ہوتا تھا, وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے. کشکول کہتے ہیں ایسی چیز جس میں ہر چیز ڈالی جاتی ہے. وہ بھیک مانگنے جاتے تھے, سالن ڈالا تو وہ اسی میں, چاول تو اسی میں, گوشت تو اسی میں, ہر چیز اسی میں ہوتی تھی. اس کو کہتے ہیں کشکول, اور پوری پراپرٹی ان کی وہ کشکول ہوتی تھی. وہ بھیک مانگتے تھے اور زندگی اسی طرح گزارتے, اور اس پر فخر تھا کہ ہم دنیا سے بہت دور ہیں, بہت سادہ زندگی گزار رہے ہیں. ایک درویش نے اس کتاب کو مطالعہ کیا. اس کتاب کو مطالعہ کرنے کے بعد اس کے دل میں چاہت ہوئی کہ اس مولانا سے ملاقات کرے. اتنی اچھی کتاب لکھنے والا زاہد زمانہ ہونا چاہیے, اس کو دنیا سے بہت دور ہونا چاہیے, اس لیے کہ زہد کے سلسلے میں, ترک دنیا کے سلسلے میں کتاب لکھا ہے. ارس ڈھونڈا, معلوم ہوا کہ کاشان شہر میں رہتے ہیں, قوم کے پاس ایک شہر ہے کاشان, وہاں رہتے ہیں. تو گئے کاشان, پہنچے اور ارس پوچھا کہ کہاں رہتے ہیں. لوگوں نے بتایا عالی شان مکان, گھوڑے ہیں, غلام ہیں, پہرا دے رہے ہیں. ان کو شک ہوا کہ بھائی یہ ایڈریس غلط ملا ہے, ایسی کتاب لکھنے والا اس طرح کے گھر میں نہیں رہنا چاہیے ان کو. پھر دوبارہ پوچھا, معلوم ہے کہ انہی کا مکان ہے. ابھی اندر تشریف لے گئے, سلام کیا اور بیٹھے ہوئے تھے, کچھ شاگرد بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, کافی لوگ ہیں, غلام ہیں, گھوڑے ہیں, جاؤ عشم ہے, بڑا بنگلہ ہے. اور شک کی نگاہوں سے دیکھا, اور یہ ملا احمد عراقی سمجھ گئے کہ ان کے دل میں کیا گزر رہا ہے. مگر حکیم انسان ہر وقت نہیں بولتا, جب ضرورت ہوتی ہے اسی وقت بولتا ہے. اسے ہر وقت بولنے والے کو حکیم نہیں کہتے, وقت پر بولنے والے کو حکیم کہتے ہیں. تو خاموش ہو گئے. ملا احمد عراقی نے کہا ہمارے مہمان ٹھہرو, کہو ٹھہر گئے. ان کے دل میں شک, ان کو پتا ہے کہ شک کیا ہے. کچھ دن کے بعد انہوں نے کہا چلیے کربلا کی زیارت کے لیے. کون سا ایسا شیعہ ہے جو کربلا کی زیارت آفر ہو, ٹھکرا کہا چلیے بسم اللہ. اب کربلا کی زیارت کے لیے نکلے دونوں, اور یہ اپنے غلاموں کے ساتھ, جاؤ حشم کے ساتھ جا رہے ہیں, یہ درویش بھی ان کے ساتھ ہیں. چند منزل طے ہونے کے بعد اس درویش نے کہا کہ مجھے واپس جانا ہے, یہ ابھی کربلا نہیں پہنچے ہیں, کہ مجھے واپس جانا ہے. ملا احمد عراقی نے پوچھا کیا ہوگا بھائی, کیا کیوں واپس جا رہے ہیں, کربلا کی زیارت کر لیں گے, کیا تکلیف ہے آپ کو. کہا نہیں, میرا کشکول ہے جو میں آپ کے گھر چھوڑایا ہوں, میں اس کشکول کے بغیر سفر کو آگے نہیں طے کر سکتا. ملا احمد عراقی نے سمجھایا, دیکھو بھائی میں اپنا بندہ ہے, گاڑی ہے, گھوڑے ہیں, یہ ہمارے غلام ہیں, سب کچھ میں چھوڑ آیا ہوں, آپ کا کشکول کہیں نہیں جائے گا, سیف ہے, واپس جائے تو آپ کا کشکول مل جائے گا. اس نے کہا نہیں, کشکول کے بغیر میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاؤں گا. اب موقع بہت غنیمت تھا. ملا احمد عراقی کو انہوں نے کہا, دیکھ تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے, تیرا سب کچھ, تیری سب کچھ پراپرٹی ہے وہ کشکول, مگر تو ہے جو کشکول سے اتنا وابستہ ہے کہ کشکول کے بنا کربلا کی زیارت نہیں جائے گا. میرا دیکھ, میرے پاس بہت بڑا بنگلہ ہے, بہت سے گھوڑے ہیں, غلام ہیں, سب کچھ میں چھوڑ کے کربلا کی زیارت نکلا, مجھے وابستگی نہیں ہے. اور فرمایا کا دیکھ, دنیا کا رکھنا برا نہیں ہے مگر دنیا سے لگاؤ بہت بری چیز ہے. تو عزیزو, دنیا کا رکھنا کوئی برا نہیں ہے, شرط ایک ہی شرط ہے, چھوٹی سی شرط ہے, بہت چھوٹی شرط ہے, حلال طریقے سے آئے اور حلال طریقے سے خرچ ہو. چھوٹی شرطیں تو بہت بڑی شرطیں, یہی تو ہے اصل کام. اگر یہ اگر درست ہو جائے تو سب کا ایمان درست ہو جائے. اس لیے کہ لقمہ حرام کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ انسان سمجھ نہیں پاتا معنویت کو, معنویت اس کی سمجھ میں نہیں آتی. بہرحال یہ منزلیں بہت ہیں, کبھی انشاءاللہ وقت ملے گا تو عرض کروں گا. عرض کرنا مقصد یہ ہے کہ کن ہے معرفت ممکن نہیں ہے اور ہم پر واجب بھی نہیں ہے. فضائل سنیں, فضائل بیان کریں اور ماشاءاللہ محسوس ہوں, اور بس سب صرف اس لیے کہ وہ بڑی شخصیتیں ہیں, ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. مطیع ہے اور بے انتہا مطیع, یعنی اگر وہ ہم سے کچھ بھی مانگے, کچھ بھی کہیں تو ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, اسی میں ہماری خیر ہے. اس لیے کہ وہ ولی خدا ہے, امتثال ہے اللہ سے, اور اللہ کے قرب تک پہنچانے کے لیے بس ایک ہی راستہ ہے. ایسا نہیں کہ کئی راستے ہوں, پر یہ بھی ایک راستہ ہے, نہیں, ایک ہی راستہ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ, کوئی آپشن ہے ہی نہیں. اب اصلی بات ہے تیسری قسم کی معرفت. پہلی قسم کی معرفت کیا تھی؟ ان کی بایوگرافی, نام, کنیت, حساب, نصاب, یہ سب یہ کسی سے مخصوص نہیں, ہر کوئی جان سکتا ہے, ٹھیک, اور کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے. دوسری قسم کی معرفت کن ہے معرفت, اور یہ کائی ممکن نہیں ہے, بس اتنا جان لے جو کچھ روایتوں میں, بس یہ ہے جو بات سمجھ میں آ گئی الحمدللہ سمجھ میں آ گئی, جو بات سمجھ میں نہیں انکار نہ کریں, جو بات سمجھ میں نہ آئی انکار نہ کریں, سمجھ میں نہ آئی یہ کہو کہ سمجھ میں نہیں آ رہا انکار نہ کریں. یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا, شاید اگلی نسل سمجھ میں اس کو سمجھ میں آ جائے گی. بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ہمارا اجداد کی سمجھ میں نہیں آتے تھے, آج ہم سمجھ رہے ہیں, اور بہت سے مسائل ایسے ہیں جو ہم نہیں سمجھ پا رہے, شاید ہماری آئندہ آنے والی نسل سمجھ پائے گی. علامہ طباطبائی نے بہار الانوار پر حاشیہ لگایا ہے, 7 جلدوں پر حاشیہ لگایا ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بہار الانوار میں بہت سی ضعیف حدیثیں پائی جاتی ہیں, بہت توجہ چاہتا ہوں, بہار الانوار میں بہت سی ضعیف حدیثیں پائی جاتی ہیں, اور اس کا نیچرل ہونا بھی ہے, اس لیے کہ علامہ مجلسی نے روایات کو اکٹھا کرنا چاہا اور اس کے بعد وہ چاہتے تھے کہ ان روایات کو کلاسیفائی کریں, مگر عمر نے وفا نہیں کیا, تمام روایات اکٹھا کیا, اس میں ضعیف بھی ہیں, قوی بھی ہیں, سب ہیں, مگر علامہ طباطبائی 7 جلدوں پر حاشیہ لگانے کے بعد کہتے ہیں میں نے اب تک کوئی ایک ضعیف روایت کو نہیں پایا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, علامہ طباطبائی جیسی شخصیت ہو اور وہ روایت کو سمجھے تو وہ بتائے گا کہ روایت کے معنی کیا ہیں. جیسے ہی سمجھ میں بات نہیں ہے ہم کہیں یہ روایت ضعیف ہے, بھیا تم روایت کے ذات کو, روایت کی قوت کو کیا سمجھتے ہو, یہ کہو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, یہ مت کہو کہ روایت ضعیف ہے. نہیں, کبھی کبھی ہمارا ہوتا ماشاء اللہ بعض قوموں میں لیک آف لیڈرشپ ہے یا لیک آف اجتہاد ہے اور مجتہد کم ہوتے ہیں. ہماری قوم میں ماشاء اللہ تو ہر کوئی مجتہد ہے, اجتہاد تو ہوٹلوں پر بھی ہوتا ہے, گھروں میں بھی, سڑکوں پہ بھی, وہیں پر اجتہاد ہوتا ہے, فلاں مجتہد نے کہہ دیا کہ صحیح نہیں ہے, میری نظر یہ نہیں مانتی, یہ مجتہد صحیح نہیں کہتے. بھیا کسی انجینئر کے پلان کو رد کرنے کے لیے کم سے کم انجینئر تو ہونا ضروری ہے, کسی ڈاکٹر کے نظریے کو رد کرنے کے لیے کم سے کم ڈاکٹر ہونا ضروری ہے, کسی فلاسفر کے نظریے کو رد کرنے کے لیے کم سے کم اس فلاسفر ہونا ضروری ہے. تو کیا مجتہد اتنا سستا ہو گیا کہ مجتہد کے نظریے کو ہر کوئی رد کر دے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے, سوچ لینا چاہیے کہ یہ چیز چلنے والی نہیں ہے, یہ ہمارے نقصان میں جائے گی. تو اجتہاد بڑی محنتوں سے ہوتا ہے, ہمارے یہاں بہت قانون ہے, اس کے ضوابط ہیں, اس کے قوانین ہیں. کہا جاتا ہے کہ المجتہد مخطئ, مجتہد جو فتویٰ دیتا ہے, ہم نہیں کہتے کہ وہ 100% صحیح ہے, نہیں, معصوم نہیں ہے. المجتہد مخطئ, مخطئ یعنی کیا ہے, خطا ہو سکتی ہے. اگر اس کا فتویٰ جو مطابق لوح محفوظ ہو, یعنی وہی حکم ہے جو خدا نے لوح محفوظ میں لکھا ہے, تو لہو اجران, اس کے لیے 2 اجر ملیں گے. سوال پڑی محمد بارو, اور تھوڑا آگے آ جائیے, سوال ہے, جگہ بہت ہے ماشاء اللہ.
نعرہ حیدری,
ہمارا ٹائم تو بہت لمیٹڈ ہے ماشاء اللہ. تو بہرحال المجتہد مخطئ, لہو اجران، اس کے لیے دو اجر ہیں۔ کیوں دو اجر ہیں؟ ایک اس لیے کہ اس نے کوشش کی، کوشش کا اجر، دوسرے یہ کہ وہ صحیح نقطے تک پہنچا، دو اجر۔ اور اگر اس کا فتویٰ لوح محفوظ سے مطابقت نہ رکھتا ہو، ابھی لوح محفوظ سے مطابقت ہے یا نہیں کون جانے گا، اور آپ نہیں، قیامت کے دن معلوم ہوگا۔ جو ان پر حجت ہے وہ بتائیں گے کہ لوح محفوظ کے مطابق تھا یا نہیں تھا۔ دیکھیں ہم لوگ کبھی کبھی خدا کے کام ہمارے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، کبھی کبھی امام کے کام ہمارے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے کہ جنت جہنم دیکھنا خدا کا کام ہے، ہم لوگ بیٹھے ایک دوسرے کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، فلاں جنت جائیں گے فلاں جہنم جائیں گے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہم انجام دیں، اللہ کے کام تو اللہ پہ چھوڑ دیں، مجتہد کا کام مجتہد کرے، امام کا کام امام کرے۔ کہ مجتہد کے غلط ہونے یا صحیح ہونے کو کون تشخیص دے گا؟ امام۔ اس لیے وہ حجت علیکم، وہ میری حجت ہے، تو وہ سدھارنے والے ہیں، وہ جانے اور امام جانے۔ یہ سلسلہ ہے ہمارا، انشاءاللہ اس کی طرف تھوڑا سا مجھے ٹائم چاہیے، ابھی میں چھیڑ کر اس میں بات سے بات نکلتی جا رہے، میں سب کو ملانا نہیں چاہتا۔ ہمارے برادران کے یہ بھی اعتراض ہے کہ میں موضوع پر نہیں بول رہا ہوں، تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو رہا ہوں، میں کیا کروں، مجبوری ہے۔ بات اگر کھول کر بیان نہ کی جائے تو موضوع سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پیغمبر اسلام کی سیرت سمجھنا بہت آسان ہے، بشرطے کے مقدمات طے ہو جائیں۔ پہلے مجتہد کو معلوم ہے مجتہد ہے کیا چیز، اجتہاد ہے کیا چیز، اور پھر انسانیت معلوم ہو، بندگی معلوم ہو، ہمارا اسٹیٹس معلوم ہو، ان کا اسٹیٹس معلوم ہو، تو لنک دینا بہت آسان ہے۔ بھائی فائلز کو کریٹ کرنا بہت مشکل ہے، بھائی فائلز کو لنک دینا بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انشاءاللہ لنک جب مل جائے گا تو آپ محسوس ہوں گے کہ سیرت پیغمبر کیا ہے۔ ویسے ایک اشرے میں سیرت پیغمبر پوری بیان نہیں ہو سکتی۔ بہرحال، اور پھر ہماری بے مثالی لا علمی، طالب علمی، اور یہ بہت سے اتنے باریئرز ہیں کہ اب گنانا شروع کریں تو خود ایک اشرہ بن جائے۔ اتنے باریئرز کے باوجود ہم لوگ توقع نہیں رکھ سکتے بھائی بڑی چیز ہمارے ہاتھ آ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ پوری زندگی اسٹرگل کرنی چاہیے، اگر پوری دریا ہم نہیں کھینچ سکتے تو بقدر تشنگی پانی کو پی سکتے ہیں۔ سلام پڑھیے مل جل کر محمد والا تو بہرحال کل ہے معرفت، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اب رہی بات تیسری معرفت، تیسری قسم کی معرفت کیا ہے؟ ان کی سیرت کو پہچانے گا۔ کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے نہیں کہ وہ الہی نمائندہ ہے، اس لحاظ سے نہیں کہ وہ الہی مخلوق ہے یا نوری مخلوق ہے، وہ ہماری کن ہے، ہماری کیپیسٹی سے بیان ہے، ہماری سمجھ کے باہر ہے، اس لحاظ سے نہیں، اس لحاظ سے معرفت حاصل کریں کہ وہ اللہ کے نمائندہ بن کر آئے ہیں، ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، نمونہ عمل ہے، جو وہ کریں گے دیکھ کر وہی کرنا ہم پر واجب ہے۔ البتہ اس میں کچھ تھوڑی سی باریکیاں ہیں کہ پیغمبر اسلام کی کچھ خصائص ہیں، انبیاء اور معصومین کی کچھ خصائص ہیں، جس کو خصائص النبی کہتے ہیں، ایک عنوان کتابیں لکھی گئی ہیں، خصائص الانبیاء، خصائص النبی، خصائص الامام، ان کی کچھ مخصوص چیزیں وہاں ہم لوگ ٹچ نہیں کر سکتے، اس سے ہٹ کر وہ جو ہمارے لیے حجت ہیں، وہ چیزیں جو بما ہوا نبی، بما ہوا امام، بما ہوا ولی خدا، جو چیز حجت ہے ہمارے لیے، اس کی معرفت حاصل کریں۔ معرفت کے معنی کیا ہے؟ جاننے کے نہیں ہے، دیکھیں جاننا اور ہے، معرفت اس سے کچھ اور آگے، معرفت یعنی کہ ہم مان بھی رہے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں معرفت۔ اگر فلاں آدمی ان کی معرفت ہے، مثال تم چھوٹی مثال دیتا ہوں بچوں کے لیے، کہ بھائی فلاں بڑی شخصیت ہے ہماری سوسائٹی میں، بچے سے پوچھتے ہیں کیا ان کی معرفت ہے، کہتا ہاں معرفت ہے، مطلب ایک ان کے نام کو جانتا ہے، اس کو کہتے ہیں معرفت نہیں۔ معرفت ہے جب وہ آئیں گے تو یہ کھڑا ہوگا تعظیم کے لیے، عملی طور پر اپنی معرفت کا ثبوت دے گا، اس کو کہتے ہیں معرفت۔ ورنہ جب آدمی جانتا ہے نام کو، حسب کو، نسب کو، ان کی بڑپن کو، ان کی بزرگی کو، سب کچھ جانتا ہے، مگر جو تشریف لاتے ہیں تو پیر لمبے کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، تو کہیں گے کہ اس بچے کی معرفت رکھتا ہے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ممکن ہے جانتا ہو، علم رکھتا ہو، مگر معرفت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عملی طور پر ثبوت پیش نہیں کیا۔ بس یہی ہم سے چاہتے ہیں، یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ پیغمبر اسلام کی، اولیاء کی، اوصیاء کی، ائمہ کی، چار دماغ سمیر علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا نام جانیں، حسب نسب جانے, بایوگرافی جانے نہیں, یہ تو ضروری ہے, اس لیے مقدمہ ہے. یہ بھی نہیں کہ کل ہماری خود جانے اس لیے پوسیبل نہیں ہے, جو چیز پوسیبل نہیں وہ واجب نہیں ہے, وہ ہمارے عقل کے بیان ہے. یہ کہ وہ ہمارے لیے حجت ہے, یعنی وہ جیسے کرتے ہیں بے عنوان نمونہ, بے عنوان آئیڈیل, اس کو ہم اپنائیں, وہی کریں جو وہ ہم سے مانتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہ کریں. اس کو کہتے ہیں بندگی. بندگی عبدیت عبادت نہیں. دیکھیے عبادت اور عبودیت میں بہت فرق ہے. عبادت اور عبودیت میں بہت فرق ہے. عبادت کہتے ہیں نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں عبادت, بہت سے لوگ انجام دیتے ہیں, اور کوئی کمال کی بات بھی نہیں ہے. بعض لوگ عبادت کو عادت بنا لیتے ہیں. پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں افضل العبادہ غلبۃ العادہ, بہترین عبادت تمہاری یہ ہے کہ اپنی عادت پہ غالب آ جائے. کبھی کبھی عادت بری ہوتی ہے, پتا نہیں مجھے یہاں بری عادتیں کیا ہوتی ہے, میں گرانا بھی نہیں چاہتا. فرض کر لیں بعض سوسائٹی میں سگریٹ پیتے ہیں کچھ لوگ, میں معذرت چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو سگریٹ پیتے ہیں, وہ بھی جانتے ہیں کہ اچھی چیز نہیں ہے, وہی محترف ہے, اچھی چیز نہیں ہے. کبھی عادت ہو جاتی ہے, عادت ہو گئی, چھٹی نہیں ہے, منہ سے کافر لگی ہوئی نکلتی نہیں. مگر یہ بھی ہو سکتا ہے, پوسیبل ہے. انسان کا ارادہ اتنا مضبوط ہے کہ انسان, میں نے عرض کیا کہ انسان بہت بڑا ہے, ہم نے گرا دیا انسانیت کو, تو ہمارا قصور ہے. انسان بہت بڑا ہے. ہمارا جس مدرسے میں میں تعلیم پایا, مدرسے حجتیہ, ابھی بھی آپ ان شاء اللہ جب خود تشریف لے جائیں تو صرف زیارت کر کے نہ آئیے گا, تھوڑا سا گھومیے کیا ہو رہا ہے, کبھی کچھوں میں کیا ہو رہا ہے, کتنے حافظین قرآن پڑھ رہے ہیں, کتنا علم ہے, کتنے سافٹ ویئر اسلامک بنے ہیں, کتنی نئی کتابیں, تھوڑا ذرا سا گھوم گھام کے دیکھیے کیا ہو رہا ہے دنیا میں. یہ بھی تو دیکھیے, کبھی کبھار ہوتا ہے شمالی تہران میں کچھ لوگ گئے اور دیکھا کچھ بے پردہ عورتوں نے, دیکھ لیا کہا ایران معاملہ ہو گیا, بس انقلاب ختم ہو گیا. بس ذرا سا قوم کی گلیوں میں ذرا نظر دوڑائے, دیکھیے کتنا کام ہو رہا ہے. جہاں پوزیٹیو ہو رہا ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہی ہے. جہاں پھول ہوتے ہیں کانٹوں کا ہونا لازمی ہے. عقلمند وہ ہے جو پھول کو کانٹوں سے بچا کے اپنے ہاتھ کو پک کرے. بہرحال بہت کام ایسے ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ کے باہر ہوتے ہیں, جو ہو رہے ہوتے ہیں. عرض کر رہا تھا بس ہماری کہاں تھی, کون ہماری پت اور کون ہماری پت ہمارے امکان میں نہیں ہے. کون سی معرفت چاہیے؟ وہ معرفت جو ہمارے لیے آئیڈیل ہو, نمونہ ہو, جو نمونہ عمل ہو, جو وہ کہیں گے اس پر ہم عمل کریں گے. بس یہی ہم سے چاہتے ہیں. عبودیت اور عبادت اور عبودیت, عبادت اور عبودیت کے بہت فرق ہے. افضل العبادت غلبۃ العادہ, بہترین عبادت کیا ہے؟ عادت پر غالب ہو جائے. کبھی بری عادت ہوتی ہے, جس مدرسے میں پڑھتے تھے حجتیہ, حجتیہ کے جو مؤسس ہے, بانی ہے, جنہوں نے جو بنیاد ڈالی اس مدرسے کی, آیت اللہ حجت کوہ قمری ان کا نام تھا, خدا رحمت کرے, بہت بڑے مجتہد تھے. وہ بہت سگریٹ چائنیز سموکر تھے, بہت سگریٹ پیتے تھے. ایک مرتبہ سینے میں درد ہوا, تہران گئے, ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں آپ کو سگریٹ چھوڑنا پڑے گا. مذاق انہوں نے فرمایا کہ اگر سینا ہے سگریٹ کے لیے, سگریٹ چھوڑ دو تو سینا کس کام کا. ڈاکٹر نے کہا نہیں بہرحال آپ کو سگریٹ چھوڑنا ہے. تو انہوں نے کہا میں نے سگریٹ چھوڑ دیا, بس زندگی بھر پھر سگریٹ نہیں پیوں. یہ جو کہا جاتا ہے عادت پڑ گئی ہے چھوٹے گی نہیں, یہ سب غلط باتیں. انسان کا ارادہ مضبوط ہو تو ساری عادتوں پر انسان غالب آ سکتا ہے, بس ارادہ مضبوط ہو. بہرحال طلب اور ارادہ کے سلسلے بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں, میرے پاس تو وقت نہیں ہے, وہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے. الکلام یجر الکلام, کلام سے کلام نکلتا جا رہا ہے. بس یہ بھی انڈیکیشن ہو رہا ہے کہ ہم جلدی جلدی اپنی بحث کو سمیٹیں. تو بحث یہاں پہنچ رہی ہے, ہمارے لیے آئیڈیل کیا ہے؟ کہ ان کی زندگی جو نمونے عمل ہو. بندگی ہے بہت سادہ بات. عبادت اور عبودیت, عبادت اور بندگی میں فرق. شیطان 6000 سال اس نے عبادت کی. کتنے سال؟ دوبارہ بولیے کتنے سال؟ 6000 سال. نہج البلاغہ میں مولانا فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم, یعنی یہ نہیں معلوم, میرے لائل بھی نہیں ہے, یہ بتانا چاہتے کہ کبھی سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہا, معصوم کی بات سمجھ میں نہیں آتی, تو اپنے معلوم میں ہم نہ کریں. مولانا سمجھانا چاہتے ہیں کہ نہیں معلوم کہ یہ دنیاوی سال تھے, یا وہ آخرت کی سال تھے؟ چونکہ آخرت کا سال ایک دن وہاں کا یہاں کے 50,000 سال کے مساوی ہوتا ہے. ایک مثال ہے, کبھی کبھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کم بھی ہو سکتا ہے, ڈیپینڈ ہمارے اعمال کیسے ہوتے ہیں. بہرحال وہ خود ایک الگ بحث ہے, اس کو جانا نہیں چاہتا. بتانا یہ مقصود ہے, مولا فرما رہے ہیں کہ 6,000 سال شیطان نے عبادت کی. کیا کی اس نے؟ عبادت کی. ایک سجدہ اس نے انکار کیا. شیطان کیا ہوا؟ ملک مقرب تھا. ملک میں بھی الگ الگ اقسام ہیں, قربین ہیں, مقربین ہیں جو ہمیشہ بارگاہ الہی میں رہتے ہیں, مقربین جو قریب کلوزسٹ, وہاں سے رجیم بن کر نکل گیا, بارگاہ الہی سے دھتکار دیا گیا. کیوں؟ ایک سجدے کا انکار. شیطان نے کہا, اے پروردگار میں نے 6,000 سال عبادت کی ہے, جس کے بدلے میں تو نے مجھے مقرب ملک بنایا. ایک سجدے کا انکار کیا, اس کو چھوڑ کر مجھے مہلت دے, ایسی عبادت کروں گا کہ جن و انس میں پھر اس کی مثال کوئی نہیں ملے گی. شیطان نے دعویٰ کیا. شیطان بہرحال اگر کچھ بھی ہو تو ہمت میں بہت بلند ہے, اتنا تو ماننا پڑے گا. کچھ بھی ہو ہمت میں بہت بلند ہے, چیلنج کر رہا خدا سے, بھائی بڑی ہمت چاہیے بھائی. اس نے کہا کہ مجھے مہلت دی جائے. ایک سجدہ میں نے انکار کیا, میں نہیں کروں گا. مہلت دے پروردگار کہ میں ایسی عبادت کر کے دکھاؤں گا کہ دنیا میں قیامت تک پھر اس کی مثال نہیں ملے گی. تو اللہ نے جواب میں بس گئی, یہی بندگی اور عبادت اور بندگی کا فرق. اللہ نے جواب میں فرمایا, میں تیری عبادت ویسے نہیں چاہتا جیسے تو چاہتا ہے, میں ایسی عبادت چاہتا ہوں جیسے میں چاہتا ہوں. یہی تو فرق ہے عبادت اور بندگی میں. اللہ ہم سے عبادت نہیں چاہتا, یہ نہیں چاہتا کہ عبادت کریں, اللہ چاہتا ہے کہ بندگی کریں. وہ ہزاروں سال والی عبادت نہیں, کہ ایک سجدہ کافی ہے, ہزاروں سال والی عبادت نہیں. بہت سے تاریخ اسلام میں گزرے ہیں جنہوں نے بہت بڑی بڑی عبادتیں کی ہیں, اور آپ سوچ نہیں پائیں گے, نام لوگا تو آپ یقین بھی نہیں کریں گے. طلحہ اور زبیر سیف الاسلام ان کا لقب تھا, اسلام کی تلوار. جان فشانی کی, ایسا نہیں کوئی جھوٹ, ایسا لقب نہیں کیا گیا, کیا ہو. زبیر بہت بڑی شخصیت, مولا کائنات کے رشتہ دار, قزن برادر. ایک مرتبہ جوانی کے عالم میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں دونوں تشریف فرما دیں, زبیر اور مولا کائنات. مولا کائنات کے چہرے کو دیکھ کر زبیر کے دل میں محبت جاگی, اور مسکراتے ہوئے دیکھتے گئے اور صلوات پڑھتے گئے. زبیر پیغمبر اسلام نے دیکھا اور زبیر سے کہا, زبیر تم علی سے محبت رکھتے ہو؟ تو زبیر نے کہا, ہاں یا رسول اللہ, میں اور علی محبت بہت محبت رکھتا ہوں, میرے رشتہ دار بھی ہیں, میرے بھائی بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, آپ کے بھائی بھی ہیں, علی بہرحال علی ہے, پیغمبر نے کہا, زبیر ایک دن آئے گا کہ تم مولا کائنات کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. زبیر نے کہا, یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں, ایسا ممکن نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, میں اور علی کا مقابلہ. ایک دن آ گیا, جنگ جمل ابھی شروع ہونے والی ہے. مولا کائنات اسلحہ کو رکھ دیتے ہیں, لباس رسم کو نکال دیتے ہیں اور میدان کی طرف آتے ہیں. ام المومنین یہ سمجھتی ہیں, اور وہ زبیر کو جب بلاتے ہیں, زبیر آؤ تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. ام المومنین فرماتی ہیں کہ اب زبیر کی خیر نہیں, اس لیے کہ علی آئے ہیں, یہ بد ذہنی ہے. اس لیے کہ وہاں جاہل عرب میں بھی رسم تھا کہ اگر لباس رسم نکال دیا جاتا ہے مطلب جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں, معلوم ہے کہ بات کرنے آ رہے ہیں. مولا کائنات نے زبیر کو بلایا اور تنہائی میں گفتگو کی, اس کو سمجھایا, یاد ہے زبیر کئی سال پہلے پیغمبر اسلام کی بس میں ہم لوگ بیٹھے تھے اور تم سے پیغمبر نے یہ فرمایا تھا, زبیر چھٹکا ہوا, زبیر کے اندر احساس ہوا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے, پیغمبر کی پیشن گوئی صحیح نکلی ہے. سر شرمندگی سے جھک گیا. عزیزوں, ہنگامی صورتحال میں جو انسان ڈیسیشن لیتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہنگامی صورتحال میں جو ڈیسیشن ہوتا ہے, ایک فیصلہ انسان کا, وہ بہت تعین کنندہ ہوتا ہے, بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. زبیر کا فیصلہ, اور میں رب دوں گا, زبیر کا فیصلہ, زبیر سمجھ گئے کہ غلطی پر ہے, باطل پر ہے, مولائے کائنات کے خلاف بغاوت کو اتر آ چکے ہیں, سر کو جھکایا اور ایک غلطی کی. ان کو چاہیے تھا کہ مولائے کائنات کی طرف پلٹ جاتے, ایک فیصلہ, تاریخی فیصلہ. مگر افسوس, مان لیا کہ غلطی پر ہے اور وہ اپنی فوج کی طرف واپس پلٹے, شرمندہ ہو کر پلٹے. کیا ہوا؟ زبیر کے بیٹے نے کہا, بابا اتنی فوج کا آپ نے اکٹھا کیا ہے, کبھی کہ اولاد کی محبت انسان کو بدبخت بنا دیتی ہے. اولاد محبت رکھنا ضروری ہے, مگر کس حد تک؟ جب اللہ کی اطاعت سے ٹکرائے, ولی خدا کی اطاعت سے ٹکرائے, امام کی اماموں سے ٹکرائے, تو پھر وہاں باپ اور بیٹے کا رشتہ ٹوٹ جائے گا. کوئی رشتہ وہاں پر مضبوط نہیں ہوگا جب امامت کی بات آتی ہے یا اللہ کی بات آتی ہے, اللہ کے فرمان یا نبی کا فرمان یا ولی کا فرمان, امام کا فرمان. یہاں پر کوئی رشتہ مقدم نہیں ہے. بیٹے کی محبت تھی, بیٹے نے کہا اتنی فوج کو جمع کیا, اکٹھا کیا, آپ کے نام بھی جمع ہوئے اور آپ خود نکل جائے, یہ ہو نہیں سکتا. خاموشی سے زبیر الگ ہو گئے اور اتفاق سے انہی کی فوج میں ایک شخص نے زبیر کو قتل کر دیا. جنگ جمل ختم ہوئی. جنگ جمل کے بعد مولا کائنات زبیر کے سرحانے پہنچے, بہت رویا. میں کیا کر رہا ہوں؟ مولا کائنات روئے, کہا زبیر تمہارا انجام یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, بہت افسوس, تم نے بہت عبادت کی مگر بندگی بھی کی ہوتی تو آج تمہارا یہ انجام نہ ہوتا. بندگی اور عبادت میں فرق, عبادت بہت کر سکتا ہے انسان, مگر بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جو حکم ہو اس وقت اسی کے مطابق فیصلہ لے, اس کو کہتے ہیں بندگی. بس میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے بس ایک ہی اسے رد دیتے ہوئے ایک واقعہ سناؤں گا بندگی کا زور کیا ہوتا ہے, اور پھر میں سیرت پیغمبر کو میں انشاءاللہ جاری رکھوں گا. مجھے معلوم ہے, مجھے احساس ہے, چونکہ میں ان مقدمات کے بغیر بھی سیرت رسول پر گفتگو نہیں کر سکتا. پہلے ہم اصحاب رسول اور جو رسول کے ارد گرد لوگ ہیں ان کی طرف دیکھیں اور دیکھیں بندگی کیا ہوتی ہے, پھر آئیں کہ پھر پیغمبر اسلام کی بندگی کیا ہے, پیغمبر اسلام کی سیرت پہ بندگی کس طرح اجاگر ہوئی ہے, اور پھر انشاءاللہ کربلا کی طرف رب دیکھیں. تو مولائے کائنات کے سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا یہودی, جب مولائے کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا پڑا وہ شخص وہاں موجود تھا, اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. پوچھنے والے نے پوچھا تو نے کیا دیکھا, تو نے خیبر میں تو موجود نہیں تھا, مولائے کائنات کی شجاعت کو دیکھا نہیں, اور یہ معجزہ نظر نہیں آیا, اس وقت تو ایمان نہیں لایا, آج تو نے کیا دیکھا جو ایمان لایا؟ وہ کہتا ہے اتفاقا میں خیبر میں موجود تھا, علی کو باب خیبر اکھاڑتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا, آج میں اس لیے کلمہ پڑھ رہا ہوں کہ وہی علی جو خیبر کے در کو پوری شجاعت کے ساتھ اکھاڑ کر پھینک دیا, وہی علی آج جو گلے میں رسی کا پھندا ہے اور خاموش ہے, یہی میرے لیے موجودہ ہے. مجھے معلوم ہے کہ علی اگر چاہتے تو ان کا مقابلہ بآسانی کر لیتے, مگر علی کی خاموشی بتا رہی ہے کہ علی بندگی کر رہے ہیں, علی اللہ کی بندگی کر رہے ہیں, یہ میرے لیے موجودہ ہے, لہذا میں اسلام لاتا ہوں. کلمہ پڑھا. عزیزو, کبھی کبھی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ خیبر کا دور اکھاڑنا معجزہ, یہ تو ہے اپنی جگہ, مگر بہترین معجزہ انبیاء کا اور اولیاء کا یہ نہیں کہ خیبر کا دور اکھاڑے, نہیں, یہ ہمارے لیے معجزہ ہو سکتا ہے, ان کے لیے نہیں. معجزہ ان کا یہ ہے کہ وہ نوری مخلوق ہوتے ہوئے بندگی کا اظہار کیا, یہ بڑا معجزہ ہے. اسی لیے بار بار جب بھی پیغمبر اسلام کو جب بھی نبوت کے منصب سے نوازا جاتا ہے، رسالت کے منصب سے نوازا جاتا ہے، یا معراج کے لیے لے جایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے عبد عبد. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. بندگی ہو تب رسالت ملے گی، بندگی ہو تب نبوت ملے گی، بندگی ہو تب امامت کا موجودہ دکھلائے گا. بندگی بہت بڑی چیز ہے، بندگی اور بندگی کے سائے میں رہ کر انسان جو فیصلہ لیتا ہے، تاریخی فیصلہ لیتا ہے، وہ انسان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. عزیزو، ایک زبان کا فیصلہ کہ مانتے ہوئے شرمندگی کے ساتھ اگر مولا کائنات کی طرف آ جاتا تو اس کی نجات ہو جاتی، مگر وہ اپنی فوج کی طرف چلا گیا، وہ ہلاک ہو گیا. مگر ایک فیصلہ بھر کا، بھر کیا فیصلہ کیا؟ بھر وہی بھر ہے جنہوں نے مولا سید الشہداء کے گھوڑے کو تھاما تھا، لگام پکڑا تھا. مولا نے فرمایا تھا سکلت کا امک، یعنی کسی کو بڑے پیارے الفاظ میں ڈانٹنا ہو تو یہ کہا سکلت کا امک، پورے ادب کو، ادب کا لحاظ کرتے ہوئے جب انسان کوئی غصے میں بات کرنا چاہتا ہے تو عربی میں کہتے سکلت کا امک. ہر ذمہ دار ہے پورے کاروان کو کربلا پہنچانے کا، کربلا میں روکنے کا ذمہ دار ہے. بچوں نے دیکھ لیا ہے، بیویوں نے دیکھ لیا ہے کہ ہر ذمہ دار ہے. آج جو گھرے ہوئے ہیں نروے آدھا میں، ہر اس کا ذمہ دار ہے. شب عاشور رات بھر ہر پریشان تھا، ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف جاؤ حشم ہے ایک طرف پیاس ہے، ایک طرف سداری ہے دوسری طرف شہادت ہے، ایک طرف پوری دنیا ہے دوسری طرف پورا دین ہے. رات بھر سوچتا رہا، مگر جب صبح نمودار ہوئی اس نے کہا نہیں اے ہر، اب تیرے فیصلے کا مقام ہے، اب فیصلہ لے، اب تیری تقدیر بدلنے کا مقام ہے، اب تو ہر علیہ اللعنة سے علیہ السلام بن جانا چاہیے. ہر نے فیصلہ لیا، کس شان سے فیصلہ لیا، اپنے ہاتھوں کو باندھا، پوری شرمندگی کے ساتھ آقا کے حضور میں پہنچا اور اس طرف مولا نے کہا استقبال کیجیے، ہمارا مہمان آیا ہے. اگرچہ ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ مہمان کی خاطر خواہ اس کی خدمت کر سکے، مگر بہرحال وہ ہمارا مہمان ہے. ان کا استقبال کیا گیا، ہر آئے سر جھکا ہوا ہے. مولا نے کہا ارفع راسک، اے ہر جو حسین کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اسے سر جھکانا نہیں چاہیے، سر کو اٹھا دے، اب تو سر بلند ہو گیا، اب یہ شرمندگی سے سر جھکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ہر نے کہا آقا میں بہت بڑے گناہ کا ذمہ دار ہوں، آقا میں بہت خطا کار ہوں، آقا میں نے تمہارے بچوں کے یہاں پر گھیر کر لایا ہے، بیویوں سے شرمندہ ہوں، میں اتنا بڑا گناہ کر چکا ہوں، مجھے یقین نہیں کہ میں بھی بخشا جاؤں گا. تو حسین نے کہا نہیں، ہم گناہ گار کے مخالف نہیں ہیں، ہم گناہ کے دشمن ہیں. جب گناہ گار گناہ سے توبہ کر لیتا ہے ہم اسے اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں. اور تو کتنا خوش نصیب ہے کہ حسین نے تجھے اپنی آغوش میں لے لیا. میں کہوں گا آقا ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہم سب ہر کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اے آقا ہم بھی بہت گنہ گار ہیں، ہم نے بھی بہت گناہ کیے ہیں، مگر آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں ہم نے اتنا بڑا گناہ تو نہیں کیا جتنا بڑا گناہ ہر نے انجام دیا ہے. آقا جو بھی ہم نے گناہ کیے ہیں آج ہم سے جو گناہ صادر ہوئے ہیں آقا ہم چاہتے ہیں جس طرح آپ نے ہر کو بخش دیا اسی طریقے سے ہمیں بھی بخش دے، ایک آزادار تسلیم کر لے اور قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے. عزاداروں ہر آ گئے حسین کے لشکر میں، ہر نے آتے آتے کہا آقا میں تو آ چکا ہوں، مگر چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے قربانی میری ہو. اور کہا آقا میں جانے سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ بیویوں سے معذرت چاہ لو، بچوں سے معذرت چاہ لو، اس لیے کہ میں نے انہیں ڈرایا ہے، میری وجہ سے وہ لوگ یہاں پر نروے آدھا میں گر چکے ہیں. ایک مرتبہ ہر بیویوں کے خیمے کے قریب آتے ہیں، سر کو جھکائے ہوئے معذرت خواہ ہوتے ہیں، بیویوں سے اندر سے آواز آتی ہے اے ہر ہمارا تم پر سلام ہو، تم ہمارے مہمان ہو، ہم تمہاری خاطر خواہ خدمت نہیں کر سکتے مگر اتنا تو کر سکتے ہیں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کریں گے اور کوئی گلہ تم سے نہیں رکھے گے. دھروڑ پر کرامت ہو تو ایسی کرامت ہو کتنے کریم اہل بیت علیہ السلام کہ وہ آئے اور اپنی قربانی کو پیش کیا. روایتوں میں ہے کہ دو ایسی شخصیتیں ہیں جو کربلا میں دو الگ الگ رول کو پیش کیا. ایک ہن ہے جو خود سے چلے آتے ہیں, ایک وہ ہے جو حبیب ابن مظاہر ہے خود سے نہیں آتے بلکہ مولا خط لکھتے ہیں, اے حبیب اے میرے بچپن کے ساتھی, اے مجتہد اے فقیر, تمہارا حسین نرغے آدھا میں گر چکا ہے, حسین کی مدد کے لیے آ جاؤ, حسین کی نصرت کے لیے آ جاؤ. ادھر حبیب ابن مظاہر اپنی پوری ضعیفی کا احساس کرتے ہیں, ضعیف ہونے کے باوجود دل جوان ہوتا ہے, آقا نصرت کے لیے بلا رہے ہیں اور میں تعمل کروں. حبیب ابن مظاہر نکلتے ہیں, کربلا پہنچتے ہیں اور تاریخ میں لکھا ہے کہ حبیب بہت بڑے مجتہد تھے اور حافظ قرآن بھی تھے اور وجیہ چہرہ بھی تھے, اتنی وقار تھا کہ لوگ ان سے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے, اتنی ہیبت تھی کہ انہیں کبھی مسکراتے ہوئے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا. مگر روایت میں لکھا ہے کہ شب عاشور اتنا مذاق کر رہے حبیب, اتنا خوش ہے, اتنا کھلکھلا رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھ ہی لیا کہ آخر حبیب آج کیا ہو چکا ہے جو آج اتنا خوش ہے, تو حبیب نے جواب دیا تمہیں نہیں معلوم کہ کل صبح جب ہوگی دشمن کی تلواریں ہماری گردنوں پر ہوگی اور ہم بہشت میں پہنچ جائیں گے. میرا اسٹیٹس یہ ہے وہ میں بہشت اپنے مقام کو مولا کے ساتھ دیکھ رہا ہوں, اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہو سکتی ہے. اب یہ کاروان تیاری کر رہا ہے, دو بڑی شخصیتیں, ایک ہن اور دوسرے حبیب ابن مظاہر. ہن ہے جو سب سے پہلے اپنی قربانی کو پیش کرتے ہیں اور سب سے بڑا تحفہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں سے پاتے ہیں, وہ ہے رومال زہرا. اور کتنا بڑا خوش نصیب ہے کہ تمہاری پیشانی میں رومال زہرا ہے. اور حبیب ابن مظاہر جب دشمن نے کہا کہ حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے, میں نے آسانی سے جملہ کہہ دیا اور آپ نے آسانی سے سن لیا. وہ جیسا ایک معمولی طالب علم اگر کوئی آپ میں سے اٹھے اور کہے کہ مولانا آپ کی نماز قبول نہیں ہے تو معلوم ہے کتنی بڑی توہین, کتنے میرے دل کو درد پہنچتا. کا وقت کا امام ہے, امام حسین سے کہا جا رہا ہے, بڑی محفل میں کہا جا رہا ہے کہ حسین تمہاری نماز قبول نہیں. بس اس کو مجتہد کا جگر چاہیے, فقیر کا جگر چاہیے جو اس مصیبت کو سمجھے. حبیب ابن مظاہر گویا دربان سید الشہداء ہے, جو بھی سید الشہداء کی زیارت کے لیے جائے گا پہلے حبیب ابن مظاہر کی زیارت کرے گا اور پھر سید الشہداء کی زیارت کرے گا. اور ادھر ہن کوسوں دور ہے, کربلا میں ہے مگر کوسوں دور ہے عرب امام سے, وہاں پر درد ہے. بس ایک روایت اور ختم مجلس, شاہ اسماعیل صفوی کے دور میں اس کو یہ خیال آیا کہ دیکھیں ہر کا جنازہ کیسا ہے. ایک مرتبہ ہر کی قبر کو کھودا گیا, دیکھا کہ جنازہ بالکل جیسے دفن ہوا تھا ویسے ہی جنازے کو پایا گیا اور سر میں ایک رومال باندھی ہوئی تھی. شاہ اسماعیل صفوی کہتا ہے کہ رومال مجھے یقین ہے کہ تبرک ہے, یہ امام حسین کا عطیہ ہے, میں اس رومال کو نکال لوں. جیسے اس نے رومال کو نکالا خون کا فوارا ابھرنے لگا, کئی رومال کو باندھا گیا مگر خون تھمتا نہیں. ایک مرتبہ سب کو معلوم علماء نے کہا, اے شاہ یہ رومال صرف حر کا حصہ ہے, یہی حر ہے جس کو حسین نکالتا حر فی الدنیا والآخرہ. اور رومال فاطمہ عطا کر دی اور قیامت کے دن بھی رومال فاطمہ کے ساتھ محشور ہوگا. اللہ